الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، إيراد الكلام على حسب ما تقدم من القواعد يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر ويورد الكلام على خلافه في أنواع مخصوصة. الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، خاتمة في إخراج الكلام، إخراج الكلام کا معنی ہے کلام کا لانا، کلام کا ادا کرنا، تو یہ خاتمہ ہے فی اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہر، مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کے ادا کرنے میں، مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کے لانے میں بھائی، مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کے لانے میں بھئی. علم المعانی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا تھا کہ یہ آٹھ ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے، آٹھ ابواب مکمل ہوئے، آج خاتمے کا بیان شروع ہو رہا ہے. اور آپ نے پڑھا تھا کہ علم المعانی کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ کلام کو مقتضی حال کے مطابق کیسے کیا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، اور پھر تفصیل بیان ہو گئی کہ اس قسم کا کلام کہاں لاتے ہیں، اس میں کیا نقطہ ہوتا ہے، اس قسم کا کلام کہاں لاتے ہیں، اس میں کیا نقطہ ہوتا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہر چیز کی انہوں نے بیان کر دی کہ اس چیز میں یہ نقطہ ہوتا ہے، اس چیز میں یہ نقطہ ہوتا ہے. تو جہاں کہیں آپ کے سامنے بھی ایسا موقع آئے تو کس نقطے کا کہاں پر کس طرح لحاظ رکھنا ہے، تو اس سے آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق ہو جائے گا. یعنی جس طرح کا حال، جس طرح کے کلام کا حال تقاضا کر رہا ہو، آپ نے سارے نکات پڑھ لیے تو آپ ان کے مطابق جو ہے کلام کو لانا، تو یہ ہوگا کلام کا آپ کا کہ مقتضی حال کے مطابق ہے بھائی. لیکن کبھی کبھار ایسا کیا جاتا ہے کہ کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے. کس کے مقتضی ظاہر؟ بھئی دیکھیے، جیسے بیان ہوا تھا شروع کے اندر کہ کلام کی تین قسمیں ہیں، ایک ابتدائی ہے، ایک طلبی ہے، اور ایک انکاری ہے. کلام ابتدائی وہ کلام جو کسی ایسے شخص کے سامنے کیا جائے جس کو اس بات میں تردد بھی نہیں ہے اور وہ اس بات کا منکر بھی نہیں ہے، تو اس کے سامنے ابتدائی کلام کیا جائے گا، یعنی کوئی تاکید وغیرہ ذکر نہیں کی جائے گی. اور اگر سننے والا جو ہے، جو آپ کے سامنے آپ کا مخاطب ہے، اگر وہ متردد ہے، اس کو جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اس کو شک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک تاکید لائی جائے بھائی، بہتر ہے اس کے سامنے ایک تاکید کا لانا بہتر ہے. اور یہ آپ پڑھ چکے کہ علم المعانی کے اندر بہتر بھی جو ہے واجب کے معنی میں ہے، یعنی اس کے سامنے ایک تاکید کا لانا واجب ہے بھائی. اور تیسری صورت یہ کہ جو مخاطب ہے اس سے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ اس کا پہلے سے ہی انکار کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو یہ منکر ہوا، اور منکر کے سامنے اس کے انکار کے بقدر تاکیدات لائی جائیں گی. اگر اس کا انکار ضعیف ہے تو ایک تاکید سے بھی کام چل جائے گا، اگر اس کا انکار قوی ہے تو پھر کم از کم دو تاکیدات لے آئیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ انکار ہے تو پھر مزید تاکیدات کلام میں لائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا خالص ذہن شخص جو ہے اس کے سامنے کلام ابتدائی کیا جاتا ہے، اور متردد کے سامنے کلام طلبی کیا جاتا ہے، اور منکر کے سامنے کلام انکاری کیا جاتا ہے. تو یہ جس طرح کا حال ہو اور آپ اسی طرح کلام کو لے کر آئیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے. کیا کہیں گے؟ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے، یعنی ظاہر حال جس چیز کا تقاضا کر رہا تھا آپ بھی ویسا ہی کلام لے کر آئے ہیں. یعنی خالص ذہن کے سامنے مثلا کون سا کلام لائے ہیں؟ ابتدائی. تو کہیں گے کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے. یا متردد تھا مخاطب اور آپ اس کے سامنے کلام طلبی لے کر آئے ہیں، تو کہیں گے آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے. اسی طرح اگر منکر تھا مخاطب، آپ اس کے سامنے کلام انکاری لائے ہیں تاکیدات کے ساتھ، تو کہیں گے کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے. بھائی یعنی ظاہر حال جس چیز کا تقاضا کر رہا تھا آپ بھی ویسا ہی کلام لے کر آئے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ ظاہر حال، ظاہر حال یعنی جو حال واقع میں ہے، جیسا واقع کے اندر حال تھا، خارج کے اندر جو حال تھا آپ بھی ویسا ہی کلام لے کر آئے. بھائی اور اصل بھی یہی ہے، اصل بھی یہی ہے کہ جیسا واقع کے اندر حال ہو اسی کے مطابق کلام ہونا چاہیے. اگر آپ کے سامنے منکر ہے تو کلام انکاری ہونا چاہیے، اگر آپ کے سامنے متردد ہے تو کلام طلبی ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے سامنے خالص ذہن شخص ہے تو پھر کلام ابتدائی ہونا چاہیے. یہ تین قسمیں تو میں بطور مثال کے ذکر کر رہا ہوں. یہ جتنے نکات ہوئے، یہ جہاں جہاں مواقع بیان ہوئے اس موقع پر اسی قسم کا کلام لانا، اس کو کیا کہیں گے؟ کہ کلام کیا ہے؟ مقتضی ظاہر کے مطابق ہے. مقتضی، ہاں وہی مقتضی حال اور مقتضی ظاہر ایک ہی چیز ہے بھائی. ہاں بلکہ مقتضی حال عام ہے، ایک ہے ظاہر حال. کیا ہے؟ ظاہر حال، اور ایک وہ حال ہے جو خفی ہے. خفی ہے تو کبھی کیا ہوگا؟ کلام مقتضی ظاہر حال کے مطابق ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کلام کیا ہوگا؟ اس حال خفی کے مطابق ہوگا، لیکن ہوگا مقتضی حال کے مطابق ہی، کیونکہ وہ ظاہر ہو یا خفی یہ دونوں حال ہی کی قسمیں ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یعنی واقعہ اور ظاہر جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہا ہو اسی قسم کا کلام لایا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے. یوں کہیں آپ کا کلام مقتضی ظاہر حال کے مطابق ہے بھائی. لیکن کبھی کبھار اس سے عدول کیا جاتا ہے. اصل تو یہی ہے کہ کلام کو ظاہر حال کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی واقع اور خارج کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار متکلم کسی چیز کا اعتبار کر لیتا ہے، کسی چیز کا لحاظ رکھ لیتا ہے، اور اس نقطے کی بنا پر وہ اس ظاہر حال سے عدول کرتا ہے، اس کو چھوڑ سے دیتا ہے، اور اس نقطے کے اعتبار سے اپنے کلام کو لے کر آتا ہے. کس اعتبار سے؟ اس نقطے کی اعتبار کرتے ہوئے کلام کو لے کر آتا ہے. کلام اب بھی اگرچہ اس کا مقتضی حال کے مطابق ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں لیکن حال میں نے بتایا دو قسم کا ہو گیا، ایک وہ جو ظاہر حال ہے، اور ایک وہ جس کا اعتبار کس نے کیا؟ متکلم نے کیا، موقع محل کو دیکھتے ہوئے. بھائی موقع محل کو، تو وہ بھی موقع محل کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کسی نقطے کا اعتبار کرے گا، اور ظاہر حال سے عدول کر کے دوسرے انداز کا کلام لائے گا، اور اس کو کہتے ہیں اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر. کیا کہتے ہیں؟ اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، یعنی مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کو ادا کرنا اور کلام کو لانا. لیکن یہ اس میں نہیں ہے کہ جیسے مرضی وہ لے آئے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی بات کا، کسی چیز کا اعتبار کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے. مثلا بھائی آگے بتائیں گے بھائی مثال کے طور پر کہ ایک آپ کے سامنے خالص ذہن شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اب خالص ذہن ہے یعنی جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذہن میں نہ اس کے بارے میں تردد ہے نہ اس کے بارے میں انکار ہے، تو اس کے سامنے کس قسم کا کلام کرنا چاہیے؟ ابتدائی کلام کرنا چاہیے، یعنی جس میں کسی قسم کی تاکید نہ ہو گئی۔ تو اس کلام کو کیا کہیں گے؟ کلام ابتدائی۔ اور بغیر تاکید کے کلام آپ کریں گے تو کہا جائے گا کہ آپ کا کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے، مطابق ہے۔ تو اب وہ مخاطب ہے تو خالص ذہن، لیکن کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی علامت اس میں پائی جا رہی ہے جو علامت انکار پر دلالت کرنے والی ہے۔ وہ علامت کس پر دلالت کرنے والی ہے؟ اب وہ انکار کر تو نہیں رہا، لیکن ایک ایسی علامت اس میں پائی جا رہی ہے جو کس پر دلالت کر رہی ہے؟ انکار۔ تو اس غیر منکر کو آپ منکر ہی کے درجے میں اتار لیتے ہیں اور اس کے سامنے تاکید والا یعنی کلام انکاری ذکر کر دیتے ہیں۔ اب یہ تھا تو خالص ذہن، اور مقتضی ظاہر حال بھی کیا تھا؟ خالص ذہن کے سامنے کیسا کلام کیا جائے؟ ابتدائی کلام کیا جائے۔ لیکن ایک ایسی علامت موجود تھی، ایک ایسی دلیل موجود تھی جو کس پر دلالت کر رہی تھی؟ انکار پر۔ تو آپ نے اس دلیل کی بنا پر اس کے عدم انکار کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ انکار کے درجے میں۔ تو دیکھو آپ نے انکار کا اعتبار کیا، اور اب آپ کون سا کلام اس کے سامنے لے کر آئے؟ تاکید والا کلام لے کر آئے، کلام انکاری لے کر آئے۔ تو آپ کا یہ کلام مقتضی ظاہر کے خلاف ہے، یعنی مقتضی ظاہر حال کے خلاف ہے، لیکن مقتضی حال کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ انکار والی دلیل، انکار والی دلیل، اس کے اعتبار سے آپ نے کلام کیا کہ یہ دلیل، یہ جو انکار والی علامت ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھا، تو کلام اب بھی آپ کا اس حال کے مطابق ہوا۔ تو ایک ظاہر حال تھا، ایک وہ حال جس کا کس نے اعتبار کر لیا؟ متکلم نے اعتبار کر دیا۔ اور کسی وجہ سے اعتبار کیا یا بغیر کسی وجہ کے؟ کسی وجہ سے اس کا اعتبار کیا ہے۔ تو اس صورت میں کہیں گے کہ یہ کلام مقتضی ظاہر حال کے خلاف ہے۔ تو ظاہر حال کے خلاف تو ہے، لیکن مقتضی حال کے خلاف نہیں، کیونکہ مقتضی حال کتنے قسم کا ہو گیا؟ ایک ظاہر حال، اور ایک کون سا؟ وہ جس کا متکلم نے اعتبار کیا، یہ جو حال خفی ہے۔ وہی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو کہتے ہیں الخاتمۃ فی اخراج الکلام علی خلاف مقتضی ظاہری، خاتمہ، یہ خاتمہ کلام کے مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کے بارے میں ہے۔ ایراد الکلام علی حسب ما تقدم من القواعد یسمى اخراج الکلام علی مقتضی ظاہر۔ اورد یورید، ایراد کے معنی لانا، ایراد الکلامی کلام کو لانا، علی حسب ما تقدم من القواعد، وہ جو ما قبل میں گزر چکے قوانین اور قواعد انہی کے مطابق، جو ما قبل میں قوانین اور قواعد گزر چکے انہی کے مطابق کلام کو لانا، یسمى اخراج الکلام علی مقتضی ظاہر، اس کو کہتے ہیں مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کو لانا، اخراج الکلام علی مقتضی ظاہر کہتے ہیں اس کو، یعنی مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کو ادا کرنا۔ وقت تقتضی الاحوال، اور کبھی کبھار احوال جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں، احوال خود کیا کرتے ہیں؟ تقاضا کرتے ہیں کس چیز کا؟ العدول عن مقتضی ظاہری، کہ مقتضی ظاہر سے عدول کیا جائے، یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے اعراض کیا جائے۔ وَيُورَدُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ فِي أَنْوَاعٍ مَخْصُوصَةٍ، اور لایا جاتا ہے کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف مخصوص انواع میں، مخصوص اقسام میں۔ مخصوص اقسام میں کیا کیا جاتا ہے؟ کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے۔ بھائی اب وہ بیان ہوں گے کہ وہ کیا کیا نکات ہیں جن کی بنا پر کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے، اور وہ کون کون سے مواقع ہیں۔ بھائی دیکھیے، آپ خود دیکھیں گے بھائی کہ کتنی باریکیاں بیان کرتے ہیں علم بلاغت والے۔ بھائی کہتے ہیں منہا، ان احوال میں سے یا ان اقسام میں سے ایک جو ہے، تنزیل العالمی بفائدت الخبری او لازمیہا منزلت الجاہل بہا۔ بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی کلام کیا جائے تو وہ کلام کس لیے کیا جائے گا؟ یا تو اس کو اس بات کا فائدہ دینا مقصود ہوگا یا اپنے عالم ہونے کا فائدہ دینا مقصود ہوگا. اگر وہ بات بتلانا مقصد ہے اس کو تو اس کو کہتے ہیں فائدت الخبر، اور اگر اپنے عالم ہونے کے بارے میں بتلانا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں لازم فائدت الخبر. تفصیل گزر چکی ہے، پھر سن لیں بھائی، فائدت الخبر اور لازم فائدت الخبر. بھئی آپ چار پانچ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں، آپ کا ایک ساتھی باہر سے آتا ہے اور آ کر آپ سے کہتا ہے کہ مثلا اگلے ہفتے سے ایک ہفتے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں. تو دیکھیے، آپ کو یہ خبر پہلے نہیں تھی، جب اس نے یہ کلام کیا آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا، اس کو کہتے ہیں فائدت الخبر. کیا کہتے ہیں؟ فائدت. نیز ایک اور بات کا بھی آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو بات کو لانے والا ہے معلوم ہوا اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جبھی تو آپ کو بتا رہا ہے. خود اسے علم ہوگا تو آپ کو بتائے گا، اگر اسے علم ہی نہیں تو پھر کیسے آپ کو بتا سکتا ہے. تو اس کے عالم ہونے کا بھی آپ کو پتا چلا. عالم ہونا کس چیز پر؟ اسی بات پر، اسی بات پر وہ عالم ہے، یعنی اس کو وہ جاننے والا ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہوا، اور اس کو کہتے ہیں لازم فائدت الخبر. اور لازم فائدت الخبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فائدت الخبر کے ساتھ لازم ہے، جہاں بھی فائدت الخبر آئے گا وہاں لازم فائدت الخبر ضرور ہوگا. یعنی جب بھی کوئی شخص آ کر آپ کو کوئی بات بتلائے اور آپ کو اس بات کا پہلے سے علم نہ ہو، تو جہاں آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا وہاں یہ بھی پتہ لگے چل جائے گا کہ یہ خبر لانے والے کو بھی اس بات کا پتہ ہے جب ہی آ کر آپ کو بتلا رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو جہاں بھی فائدت الخبر ہوگا وہاں لازم فائدت الخبر ضرور ہوگا، لیکن جہاں بھی لازم فائدت الخبر ہو وہاں فائدت الخبر کا ہونا ضروری نہیں. جیسے اس کی میں نے مثال ذکر کی تھی، مثلا بھائی زید آپ کا ایک ساتھی ہے، اس نے ایک بات کو چھپا کر رکھا ہے، اس نے ایک بات کو چھپا کر رکھا آپ سے، اور وہ بات ہوتے ہوتے آپ تک پہنچ گئی. اب آپ جا کر زید کے سامنے وہی بات کرتے ہیں، تو کیا مقصد ہے بات کرنے کا؟ اس کو وہ بات بتلانا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اس کی اپنی ہی تو بات ہے جس کو اس نے چھپا کر رکھا تھا، تو وہ تو آپ پہلے جانتا ہے اس بات کو. بلکہ آپ اس کے سامنے جا کر وہ بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے. تو دیکھو یہاں لازم فائدت الخبر تو آیا، اب متکلم کے عالم ہونے کا تو پتہ چلا، لیکن فائدت الخبر یہاں پر نہیں ہے کیونکہ اس کو پہلے سے ہی بات کا پتہ ہے. بھائی تو بتلانا مقصد تھا کہ ایک ہے فائدت الخبر اور ایک ہے لازم فائدت الخبر. فائدت الخبر کسے کہتے ہیں؟ کہ سننے والے کو اس بات کا پتہ چلے، اس کا پہلے اسے پتہ نہ ہو. اور لازم فائدت الخبر کسے کہتے ہیں؟ کہ سننے والے کو یہ پتہ بھی چل جاتا ہے ساتھ کہ یہ جو خبر لانے والا ہے، یہ جو جملہ کہنے والا ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے. تو ان وہ جو نکات بیان ہو رہے ہیں جن کی بنا پر کبھی کلام کیا کیا جاتا ہے، مقتضی ظاہر کے خلاف کیا جاتا ہے، ان میں سے منہا ان میں سے ایک جو ہے تنزیل العالم بفائدت الخبر او لازمیہا، وہ اتارنا ہے کس کو؟ عالم بفائدت الخبر یا عالم بلازم فائدت الخبر کو. ایک شخص جو ہے اس کو پہلے سے فائدت الخبر حاصل ہے، اس بات کا پہلے سے پتا ہے، یا ایک شخص ہے اس کو لازم فائدت الخبر بھی پہلے سے حاصل ہے، اس کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ جاہل کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، یعنی اس شخص کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے جس کو ان میں سے کسی کا پتہ نہیں یا کسی ایک کا پتہ نہیں، کسی ایک کا پتہ نہیں. دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی. مثلا کوئی شخص ہے، وہ اپنے والد کو تکلیف دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ان کو تنگ کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے. اب آ کر اس کے سامنے آپ کہتے ہیں ہذا ابو کا، یہ آپ کے والد صاحب ہیں، یہ آپ کے ابو ہیں. کس کے سامنے کہا آپ نے؟ بیٹے کو کہا، جو کیا کرتا ہے اپنے والد کو تکلیف دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، آپ نے کہا ھٰذا ابوک، یہ آپ کے ابو ہیں، یہ آپ کے والد ہیں، بھئی یہ کیا یہ بات اس کو علم ہے یا علم نہیں؟ علم ہے، تو یہاں فائدۃ الخبر غرض نہیں، یہ تو اسے پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ اس کے والد ہیں، اور باقی اس کے سارے ساتھیوں کو بھی پتا ہے یا نہیں پتا کہ یہ اس کے والد ہیں؟ ساتھیوں کو بھی پتا ہے، تو یہاں لازم فائدۃ الخبر بھی نہیں کہ آپ اس کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ مجھے پتا ہے یہ تمہارے والد، تو نہ یہاں فائدۃ الخبر کا ہو سکتا ہے، نہ لازم فائدۃ الخبر ہو سکتا ہے، پھر یہ ھٰذا ابو کا کہنے کا کیا معنی؟ حالانکہ خبر لانے کے میں تو اصل یہی ہے، یا تو وہ خبر کس لیے لائی جاتی ہے؟ فائدۃ الخبر کے لیے یا لازم فائدۃ الخبر، لیکن اور وہ ان دونوں پر پہلے سے عالم ہے، دونوں کو پہلے سے جانتا ہے، بھئی دراصل یہاں پر آپ نے وہ اگرچہ ان دونوں کو جاننے والا ہے، یعنی فائدۃ الخبر کو بھی اور لازم فائدۃ الخبر، لیکن آپ نے اس کو جاہل کے درجے میں اتار لیا، جاہل وہ نہیں بھائی جس کو کچھ آتا نہ ہو، جاہل سے مراد ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے جاہل ہے، یعنی اس کو نہیں جانتا، اس کو نہیں جانتا، تو وہ ہے تو اس بات کو جاننے والا، لیکن آپ نے اس کو اس شخص کے درجے میں اتار لیا جو اس بات کو نہیں جانتا، اور کیوں اتارا؟ اس لیے کیونکہ وہ اپنے مقتضی علم پر عمل نہیں کر رہا، یہ بات جب اسے پتا ہے کہ یہ اس کے والد ہیں تو اس بات کا کیا تقاضا تھا؟ کہ وہ ان کا ادب اور احترام کرے اور ان کی خدمت کرے یا ان کو تکلیف دے؟ ان کو اس کو خدمت کرنی چاہیے، ان کو احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو تکلیف دے رہا ہے، تو یہ اپنے علم کے مقتضا پر، علم کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا، تو جو شخص اپنے علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل برابر ہیں، تو آپ نے بھی اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ جاہل، یعنی تمہیں تو گویا پتہ ہی نہیں ہے یہ تمہارے والد ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کے سامنے یہ کہا ھٰذا ابو۔ نقطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کبھی کبھار خبر میں تو اصل کیا ہے، کس لیے لائی جاتی ہے؟ فائدۃ الخبر کے لیے یا لازم فائدۃ الخبر، اور بعض اوقات ایک شخص کو ان میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں؟ جاہل کے درجے میں، یعنی اس کو اس بات کا گویا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے سامنے پھر آ کر وہ کلام کرتے ہیں، اور کیوں کر اتارتے ہیں جاہل کے درجے میں؟ کیونکہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا، اور جو اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہ کر رہا ہو وہ اس بات کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، تو اس لیے آپ اس کے سامنے یہ کلام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں منہا، ان میں سے ایک جو ہے تنزیل العالم بفائدۃ الخبر او لازمہا، وہ اتارنا ہے فائدۃ الخبر یا لازم فائدۃ الخبر کو جاننے والے کو، وہ لازم فائدۃ الخبر یا فائدۃ الخبر کو جاننے والے کو اتارنا ہے منزلت الجاہل بہا، ان سے جاہل کے درجے میں، یعنی جو اس کو نہ جاننے والا ہے، لعدم جریہ علی موجب علمہ، بوجہ نہ چلنے کے اپنے علم کے مقتضا پر، جرا یجری کے معنی چلنا، بوجہ نہ چلنے کے اپنے علم کے مقتضا پر، فَيُلْقَى إِلَيْهِ الْخَبَرُ كَمَا يُلْقَى إِلَى الْجَاهِلِ، تو اس کے سامنے خبر پیش کی جاتی ہے جیسے پیش کی جاتی ہے اس خبر کے جاہل کے سامنے، جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو، تو اس کے سامنے جیسے بات پیش کی جاتی ہے، كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُؤْذِي أَبَاهُ، جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے، يُؤْذِي أَبَاهُ، جو اپنے والد کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس سے آپ کہتے ہیں ھٰذا ابوک، یہ آپ کے والد ہیں۔ ومنہا تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر اذا لاح علیہ شیء من علامات الانکار، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اتارنا ہے غیر منکر کو منزلۃ المنکر، کس کے درجے میں؟ منکر کے درجے میں، اذا لاح علیہ شیء، لاح یا لوح کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونے کے، اذا لاح علیہ شیء، جب ظاہر ہو اس پر کوئی چیز، من علامات الانکار، انکار کی علامتوں میں سے، بھئی ایک شخص ہے وہ ایک بات کا انکار تو نہیں کر رہا، تو اس کے سامنے کون سا کلام ہونا چاہیے؟ ابتدائی ہونا چاہیے. جب اس کو اس بات میں شک بھی نہیں ہے اور اس کا انکار بھی نہیں ہے تو کلام ضمیر کے کلام تاکید کے بغیر ہونا چاہیے, ابتدائی کلام. لیکن اس شخص پر ایک ایسی علامت ظاہر ہے جو انکار کی علامتوں میں سے ہے, تو انکار کی علامتوں میں سے ایک علامت اس میں پائی جا رہی ہے, تو آپ اس علامت کی وجہ سے اس غیر منکر کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں؟ منکر کے درجے میں اتار لیتے ہیں اور اس کے سامنے تاکید والا کلام لے آتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے دیکھیے بھائی, دیکھیے, جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمی کا فیہم رماح. جاء شقیق, شقیق یہ کسی شخص کا نام ہے. جاء شقیق, شاعر کہتا ہے شقیق آیا عارضاً رمحہ, عارض چوڑائی میں رکھنے والا, رمحہ نیزہ آیا شقیق اس حال میں کہ اس نے چوڑائی میں اپنا نیزہ رکھا ہوا تھا. ان بنی عمی کا, اس سے شاعر کہتا ہے بے شک تیرے جو چچزاد بھائی ہیں, فیہم رماح, ان میں نیزے ہیں. رماح جمع ہے رمح کی, نیزے کو کہتے ہیں. بھائی دیکھیے صورت یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ میدان جنگ کا رخ کرتا ہے اور اس کے اپنے چچزاد بھائی رشتہ دار وغیرہ یا ان سے جنگ ہے, تو اب وہ جب میدان جنگ کا رخ کر رہا ہے, گھوڑے پر بیٹھا ہے اور نیزہ اس نے لیا ہوا ہے, اور جب دشمن کا اور میدان جنگ کا رخ کیا جائے تو نیزہ کس طرح رکھا جاتا ہے؟ نیزے کا رخ سامنے دشمن کی طرف ہونا چاہیے. لیکن شقیق آیا, اس نے نیزے کو اپنی رانوں پر رکھا ہوا ہے, خود گھوڑے پر سوار ہے اور نیزے کو رانوں پر رکھا ہوا ہے, یعنی نیزے کا رخ دشمن کی طرف نہیں ہے بلکہ دائیں بائیں طرف ہے. بھائی کس طرف ہے؟ دائیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو اس نے چوڑائی میں نیزے کو رکھا ہوا ہے, چوڑائی میں. تو اب دیکھیے, اب اسے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیرے جو چچا زاد بھائی ہیں, تیرے چچا کے جو بیٹے ہیں, یعنی جو تیرے دشمن ہیں, جو تیرے مخالفین ہیں, ان کے پاس نیزے موجود ہیں, ان کے پاس, اور اس بات کا کوئی شقیق نے انکار تو نہیں کیا, نہ اس کے ذہن میں تردد ہے, نہ اس نے اس کا انکار کیا ہے. تو اس نے انکار نہیں کیا تو اس کے سامنے کلام بغیر تاکید کے ہونا چاہیے, کلام ابتدائی ہونا چاہیے. لیکن اس پر ایک علامت اس میں پائی جا رہی ہے انکار والی, کہ اس نے نیزے کو چوڑائی میں رکھا ہوا ہے, اور نیزے کو چوڑائی میں رکھنے کا معنی یہ ہے معلوم ہو سامنے کوئی خطرہ نہیں, کوئی دشمن نہیں ہے. بھائی تو اب انکار تو اس نے نہیں کیا تھا, لیکن انکار کی علامت پائی جا رہی تھی کہ اس نے نیزے کو کس طرح رکھا ہوا ہے, چوڑائی میں رکھا ہوا ہے. تو اس علامت کی وجہ سے وہ تھا تو غیر منکر, لیکن شاعر نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ منکر کے درجے میں اتار لیا, اور اس سے کہا ان بنی عمی کا, ان لے کر آیا تاکید کے لیے, تو کلامی انکاری کر دیا اس کے سامنے. کون سا؟ تاکید والا کلام. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس یہ تھا کیا اصل میں؟ غیر منکر, لیکن کس کے درجے میں اتار دیا؟ منکر. کیوں اتارا منکر کے درجے میں؟ کیونکہ اس میں ایک ایسی علامت پائی جا رہی تھی جو انکار کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے اب ترجمہ بھائی کتاب پر. ومنہا تنزیل غیر المنکر منزلت المنکر, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتارنا ہے. اذا لاح علیہ شیء من علامات الانکار, جب ظاہر ہو اس پر کوئی چیز انکار کی علامتوں میں سے. فیؤکد له, تو کلام کو اس کے لیے مؤکد کیا جاتا ہے, یعنی اس میں تاکید لائی جاتی ہے. نحو مثال کے طور پر, جاء شقیق عارضا رمحه ان بنی عمی کا فیہم رماح, آیا شقیق اس حال میں کہ اس نے چوڑائی میں رکھا ہوا تھا رمحه اپنے نیزے کو. ان بنی عمی کا فیہم رماح, بے شک تیرے چچا کے بیٹے جو ہیں ان میں بھی نیزے ہیں, یعنی ان کے پاس بھی نیزے ہیں. وَقَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الْفَرَجِ إِنَّ الْفَرَجَ لَقَرِيبٌ. وَقَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الْفَرَجِ, فرج کہتے ہیں مصیبت کے بعد راحت کا آنا, مصیبت کے بعد راحت کا آنا اس کو کہتے ہیں فرج بھائی. اب دیکھیے ایک شخص مصیبت میں ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ مصیبت کبھی ختم ہوگی, کیا یہ مصیبت کیا ہے کبھی ختم ہوگی, اور وہ سوال کرنے والا ہے, سوال کرنے والا ہے, اور سوال کون کرتا ہے جس کو کسی چیز میں تردد ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے تردد اور شک ہوتا ہے, وہ سوال کرتا ہے. تو اس کے سامنے اب جب وہ متردد ہوا اس کے سامنے کلام طلبی ہونا چاہیے, اور کلام طلبی کیا ہے کہ ایک تاکید لائی جائے کلام کے اندر, صرف ایک تاکید, ایک تاکید. لیکن آپ اس کے سامنے کلام انکاری لے آتے ہیں, یعنی کم از کم دو تاکیدات والا کلام یا زیادہ والا لے آتے ہیں. کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ مصیبت کے ختم ہونے اور راحت کے آنے کو بڑا ہی مشکل سمجھ رہا ہے. اس کا خیال ہے کہ یہ بات بڑی ہی مشکل ہے کہ مصیبت ختم ہو جائے اور راحت دوبارہ نصیب ہو جائے, اطمینان اور سکون دوبارہ مل جائے. اب دیکھیے وہ منکر تو نہیں, کیا وہ سوال کر رہا ہے, منکر تو نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا, منکر کے درجے میں. کیوں اتارا؟ کیونکہ وہ راحت کے حاصل ہونے کو بڑا مشکل سمجھتا ہے, تو بڑا مشکل سمجھتا ہے گویا اس کے آنے کا ایک اعتبار سے وہ انکار ہی کر رہا ہے. وہ کر تو نہیں رہا لیکن مشکل سمجھنا یہ علامت بتلا رہی, اس علامت کی وجہ سے آپ نے اس غیر منکر کو کس کے درجے میں اتار لیا, منکر کے درجے میں. بات سمجھ میں آ گئی. وَقَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ حُصُولَ الْفَرَجِ, اور جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے جو سوال کرنے والا ہے, ایسا ایک ایسے شخص سے جو یوں کہیں اس شخص سے جو سوال کرنے والا ہے, ایک ایسا سوال کرنے والا المستبعد حصول الفرج, جو دور سمجھتا ہے راحت کے حاصل ہونے کو, اس سے آپ یہ کہتے ہیں ان الفرج لقریب. دیکھو ان بھی لے کر آئے, لقریب لام بھی جملہ اسمیہ بھی ہے, ان بھی لے کر آئے اور لام تاکید بھی لے کر آئے جو تاکید پیدا کرتا ہے کلام میں. تو یہ آپ نے غیر منکر کو کس کے درجے میں اتار لیا, منکر کے درجے میں اتار لیا, اور اس کے سامنے ایک سے زائد تاکیدات ذکر کر دیں. تو آپ اسے کہتے ہیں ان الفرج لقریب, بے شک راحت جو ہے وہ البتہ قریب ہے, یعنی آنے ہی والی ہے. وَتَنزِيلُ الْمُنْكِرِ اَوِ الشَّاكِ مَنزِلَةَ الْخَالِ اِذَا كَانَ مَعَهُ. بھئی کبھی اس کا عکس کیا جاتا ہے, ابھی تو آپ کو یہ بتلایا کہ کبھی کبھار غیر منکر کو کس کے درجے میں اتارا جاتا ہے, منکر کے درجے میں اتارا جاتا ہے, اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ منکر یا متردد کو خالص ذہن کے درجے میں اتار کر اس کے سامنے کلام ابتدائی کر دیا جاتا ہے. مخاطب ہے تو منکر, تو اس کے سامنے تاکید والا کلام ہونا چاہیے, یا وہ متردد ہے اس کو شک ہے اور شک والے کے سامنے کلام طلبی ہونا چاہیے, اس میں بھی تاکید ہوتی ہے. تو ہونا تو تاکید والا کلام چاہیے تھا لیکن آپ اس کے سامنے کلام ابتدائی کر دیتے ہیں یعنی بغیر تاکید کے. تو آپ نے گویا اس منکر کو یا متردد کو کس کے درجے میں اتار لیا, خالص ذہن کے درجے میں اتار لیا. اور کیوں اتارا آپ نے اس کو خالص ذہن کے درجے میں؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن میں وہ ذرا سا غور کر لے تو اس کا انکار یا اس کا تردد خود ہی ختم ہو جائے گا. وہ کر تو انکار رہا ہے لیکن ایسے دلائل ہیں اس کے سامنے جن میں وہ ذرا سا بھی غور کرے تو اس کا انکار کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو آپ نے اس کے انکار کو بھی لا انکار کے درجے میں اتار لیا کہ بھئی ایسے دلائل موجود ہیں جن میں وہ ذرا غور کر کے اپنے انکار کو ختم کر سکتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. یہ معنی وہ تنزیل المنکری اوشاک کی, یا اتارنا منکر کو اوشاک کی یا شک کرنے والے کو, منزلت الخالی کس کے درجے میں اتارنا, خالص ذہن کے درجے میں, اذا کان معہ من الشواہد جبکہ اس کے پاس ہو, من الشواہد کس میں سے, شواہد میں سے یعنی دلائل میں سے ماں وہ دلائل اذا تاملہ کہ جب وہ ان میں غور کر لے زال انکارہ او شکہ تو اس کا انکار یا اس کا شک کیا ہو جائے گا زائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کقولک لمن ینکر منفعت الطب جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے جو علم طب جو ہے اس کے نفع کا انکار کرنے والا ہے او یشک فیہا یا اس میں شک کرنے والا ہے علم طب بھئی یہ علاج معالجے کا جو علم ہے ڈاکٹر علم آج کل کے اعتبار سے کہہ لیں تو ڈاکٹری کے علم کا وہ نفع کا انکار کرتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اب آپ اس سے کہتے ہیں الطب نافع کہ علم طب جو ہے یہ نفع دینے والا ہے اب وہ تو منکر ہے یا شک کرنے والا ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا ان الطب نافع ان کے ساتھ کا مثلا تاکید کے ساتھ کلام ہوتا لیکن آپ نے تاکید کو چھوڑ دیا اور اس منکر کو کس کے درجے میں اتارا غیر منکر کے درجے میں کیونکہ ایسے واضح دلائل موجود ہیں اس کو معلوم ہے جن میں وہ خود ذرا بھی غور و فکر کر لے تو اس کا انکار یا شک ختم ہو جائے گا بھائی بات سمجھ میں آ گئی وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِي مَوْضِعَ الْمُضَارِعِ لِغَرَضٍ اور ان کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانے کے مواقع میں سے یعنی اس کی اقسام میں سے ایک جو ہے وضع الماضی موضع المضارعی وہ ماضی کو رکھنا ہے مضارع کے مقام میں یعنی مقام تو مضارع کا تھا کون سا فعل استعمال ہونا چاہیے فعل مضارع استعمال ہونا چاہیے لیکن اس کی جگہ فعل ماضی کو استعمال کر لیا جاتا ہے کسی غرض کی وجہ سے جیسے بھائی مثال بھائی جیسے آگے مثال آ رہی ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ اللہ کا امر اللہ کا حکم آ گیا اللہ کا حکم آ گیا فلا تستعجلوہ تو تم اس میں جلدی نہ کرو تم اس میں جلدی نہ مچاؤ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو دعوت دیتے اور ان کو اللہ کے عذاب سے اور قیامت کے دن سے اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے تو وہ الٹا مذاق اڑاتے اور کہتے اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے اور آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ دنیا میں عذاب آ جائے گا یا آخرت میں اللہ تعالی کا عذاب ہوگا تو وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اتا امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا فلا تستعجلوہ تم اس میں جلدی نہ مچاؤ اب ہونا تو چاہیے تھا یأتی امر اللہ اللہ کا حکم آئے گا کیونکہ ابھی آیا تو نہیں اتا تو کون سا صیغہ ہے ماضی کا تو ہونا تو مضارے کا صیغہ چاہیے کیونکہ وہ عذاب یا وہ قیامت کا دن تو مستقبل میں آنے والا ہے تو یہ مقام تو تھا فعل مضارے کا لیکن کیا استعمال کیا گیا فعل ماضی استعمال کیا گیا کیوں نقطہ کیا ہے مقصد کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اس چیز کا ہونا بڑا ہی یقینی ہے جیسے ماضی میں ایک چیز ہوئی ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا تو یہ جو چیز ہے اس کا ہونا بھی بڑا ہی یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں بس یوں سمجھو آ ہی گیا ہے یوں سمجھو یہ آ ہی گیا ہے یہ ہو کر ہی رہے گا بھائی تو اس وجہ سے ماضی کو استعمال کیا گیا تو کہتے ہیں وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِي مَوْضِعَ الْمُضَارِعِ اور اس میں سے ایک جو ہے ماضی کو رکھنا ہے ماضی کو لانا ہے مضارع کے مقام میں لِغَرَضٍ کسی غرض کی وجہ سے كَتَنْبِيهِ عَلَى تَحْقِيقِ الْحُصُولِ جیسے متنبہ کرنا اس چیز کے حصول کی تحقیق پر کہ اس چیز کا حصول اور اس کا وقوع وہ تحقیقی ہے یعنی یقینی ہے کیا ہے یقینی جیسے کہ مقدم بھی علی تحقیق الحصول جیسے کہ چیز کے حصول کے تحقیقی ہونے پر متنبہ کرنا نحو مثال کے طور پر اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ اللہ کا حکم آ ہی گیا فلا تستعجلوہ تو تم اس میں جلدی نہ مچاؤ او التفاؤل، یا وہ غرض کیا ہوگی؟ تفاؤل ہوگا، نیک فالی مراد لینا، نیک شگون مراد لینا، نیک فالی مراد لینا. نحو مثال کے طور پر ان شفاک اللہ اليوم تذهب معی غدا، بھئی آپ کا ایک ساتھی بیمار ہے اور اب آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے آج شفا دے دی تو پھر کل تم میرے ساتھ فلاں جگہ چلو گے. اگر اللہ نے آج آپ کو شفا دے دی تو اب یہ شفا دینے کا ذکر کس زمانے سے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مستقبل کی بات، کہ اگر آج کے آگے آنے والے زمانے میں اللہ کیا کریں، اللہ آپ کو اس میں شفا دے دیں تو پھر کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ کل فلاں جگہ جائیں گے. تو اب یہ مقام تو تھا فعل مضارع کا، کیونکہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو شفا اگر دے دیں، لیکن آپ کون سا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں؟ ماضی کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جو بات گزر چکی ہوتی ہے وہ بڑی ہی یقینی ہے. تو یہاں پر بھی آپ نیک فالی کے طور پر ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اس کو یقینی طور پر شفا دے دیں. کیا کریں؟ اللہ یقینی طور پر شفا دے دیں. او التفاؤلی یا نیک فالی کے طور پر، نحو مثال کے طور پر ان شفاک اللہ اليوم تذهب معی غدا، اگر اللہ شفا دے دیں آپ کو آج تو آپ چلیں گے میرے ساتھ کل. وعکسہ، اس کا عطف ہے وضع الماضی موضع المضارع، اور کبھی اس کا عکس ہوگا. بھائی کیا پہلے تھا مضارع کے مقام پر کس کو استعمال، کس کو استعمال کر لیا جاتا ہے؟ ماضی کو. اور کبھی اس کا عکس ہوگا، اے وضع المضارع موضع الماضی، مضارع کو رکھ دیا جاتا ہے کس کے مقام پر؟ ماضی کے مقام پر، یعنی اس مضارع کو استعمال کر لیا جاتا ہے. لغرض، ان کسی غرض کی بنا پر، کاستحضار صورت الغریبت فی الخیال، جیسے کہ حاضر کرنا، استحضار کا معنی حاضر کرنا، الصورت الغریبت، غریبہ انوکھی عجیب، عجیب صورت کو حاضر کرنا، فی الخیال خیال میں یعنی ذہن میں، کا قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر صحابا، اور اللہ وہ ذات ہے الذی ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا، جس نے ہواؤں کو چلایا، فتثیر صحابا، تو پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں صحاب، صحاب بادل کو کہتے ہیں، اور اثار یسیرو کے معنی ہوتے ہیں اٹھانے کے، تو وہ ہوائیں پھر بادل کو اٹھاتی ہیں، کس کو اٹھاتی ہیں؟ اب دیکھیے ما قبل میں آیا تھا ارسلا، ماضی کا صیغہ، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو بھیجا، تو آگے بھی ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، فاثارت صحابہ، تو ان ہواؤں نے بادلوں کو اٹھایا، ان ہواؤں نے بادلوں کو اٹھایا. بھئی دیکھیے بارش کا عجیب، اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ، یہ حیات اس دنیا کے اندر چل رہی ہے، کہ سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے اور اس سے بادل بنتے ہیں، اور پھر وہ بادل فضا میں تہ بتہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جس طرف کو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس طرف کو چل پڑتے ہیں، اور پھر اس مقام پر پہنچ کر وہ بخارات دوبارہ کس میں بدل جاتے ہیں؟ پانی کے قطرات میں بدلتے ہیں اور بارش کی صورت میں برستے ہیں. اور کتنا پانی ہوتا ہے آپ اندازہ تو لگائیے، کتنا پانی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اوپر پورا ایک دریا چل رہا ہو. بارش ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں پورے پورے شہر کے اندر کتنا ہی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کتنا پانی چل رہا تھا، یہ ابھی تو سارا تو نازل بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا کچھ نازل ہوا، کچھ اگلے علاقے میں بارش، کچھ اس سے اگلے علاقے میں بارش، سلسلہ اس طرح چلتا ہے. اور یہ عجیب نظام ہے، عجیب نظام اللہ کا بنایا ہوا، اور اللہ قرآن میں جا بجا اس کو بطور مثال کے ذکر فرماتے ہیں۔ بھائی بارش کچھ عرصہ نہیں ہوتی، ہر طرف گرد اور مٹی اڑنے لگتی ہے اور درخت اور پودے مرجھائے ہوئے لگتے ہیں، زندگی میں بے چینی اور بے سکونی سی معلوم ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے ہر طرف تر و تازگی پھیل جاتی ہے۔ اور سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے جو زندگی کی بقا کا ایک بڑا سبب ہے اس دنیا میں بھائی، اور اللہ اس کو جا بجا ذکر فرماتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے بھائی، سائنس اتنی ترقی کر گئی، اتنی ترقی کر گئی، لیکن ابھی تک سائنسدان اس بارش کی حقیقت پر پورے طور پر اس کو نہیں جان سکے۔ نظریات تو ہیں، بڑے بڑے پیچیدہ نظریات ہیں، یہ تو آسان سی بات بتا دی جاتی ہے آپ کو کہ بخارات بنتے ہیں، پانی سے اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں اور پھر بادلوں سے پانی بنتا ہے اور بارش برستی ہے۔ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن یہ کس طرح ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کس طرح وہ پانی بخارات میں بنتا ہے، اور پھر کس طرح وہ بخارات اوپر جمع ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ کس میں تبدیل ہوتے ہیں، بارش کے قطرات میں تبدیل ہوتے ہیں، یہ ہوتا کس طرح ہے، سائنسی وضاحت کیا ہے اس کی، کس طرح اللہ نے یہ نظام جاری فرمایا ہے۔ بڑے ہی بڑے نہایت پیچیدہ نظریات ہیں سائنسدانوں کے اس میں، لیکن حقیقت وہ صرف نظریات ہی ہیں، ابھی تک وہ حقیقت پر اس پر مطلع نہیں ہو سکے۔ تو اللہ فرمانے واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جس نے چلایا ہواؤں کو، جس نے بھیجا ہواؤں کو، تو ارسلہ ماضی کا صیغہ آیا، تو آگے بھی فتصیر صحابہ، یہاں کیا ہونا چاہیے تھا فأصارت صحابہ، تو پھر ان ہواؤں نے کیا کیا، بادلوں کو اٹھایا، اصارہ یسیرو کے معنی اٹھانے، تو پھر ان ہواؤں نے بادلوں کو اٹھایا، لیکن ماضی کے بجائے فتصیر مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، مضارع کا صیغہ، کیوں، مقصد کیا ہے، اس عجیب اور انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے، اس انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے۔ بھئی دیکھیے، ماضی جو ہے نا، ماضی اس میں جو بات بیان ہوگی وہ گزر چکی ہے، زمانہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے، ماضی کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، گزر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اور مضارع کے اندر تو حال والا معنی بھی ہے، تو جو اور حال کے اندر جو چیز ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ اس کا باقاعدہ مشاہدہ کر رہے، وہ آپ کی توجہ ہے سبق کی طرف بھائی، تو مضارع کے اندر حال والا معنی ہوتا ہے، اور حال کے اندر جو چیز آپ کے سامنے ہے آپ اس کا باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو کلام عرب میں بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر حال والا صیغہ یعنی فعل مضارع استعمال کر لیا جاتا ہے، اور حال کے اندر تو جو چیز ہوتی ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اس کا انسان کیا کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نقطہ یہی مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، تاکہ یہ اس انوکھی چیز کو سننے والا ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں حاضر کر لے اور اس کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر آ جائے، جیسے حال اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ حال بھی کیا ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے آ جائے اور وہ اس کا مشاہدہ کر لے، کیا کر لے، مشاہدہ کر لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو چیز کون سی ہوگی، صیغہ وہاں کون سا استعمال ہونا چاہیے، ماضی، لیکن متکلم کا ارادہ کیا ہے کہ سننے والا اس عجیب بات کو کیا کر لے، ذہن میں حاضر کر کے باقاعدہ اس کا کیا کر لے، مشاہدہ کر لے۔ یہ معنی ہے قصد ہزار صورت الغریبت فی الخیال، جیسے کہ حاضر کرنا انوکھی صورت کو ذہن کے اندر، کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر صحابہ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو چلایا، ہواؤں کو بھیجا، فتصیر صحابہ، تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں۔ تو یہاں تصیر کی استعمال کیا گیا، اس انوکھی بات کو، یہ ایک بڑی انوکھی اور عجیب بات تھی کہ وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ان کو جمع کرتی ہیں اور پھر ان سے بارش برستی ہے۔ تو اس عجیب اور انوکھی صورت کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے بھائی، اَي فَأَثَارَتْ، دیکھا بتلا دیا خود، فَتُصِيرُ کی جگہ کیا ہونا چاہیے، فَأَثَارَتْ بھائی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی مقام تو ماضی کا تھا لیکن فعل مضارع کو استعمال کیا گیا تاکہ سننے والے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی عظیم قدرتوں پر دلالت کرنے والی اس چیز کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اپنی آنکھوں سے کیا کر لیں، اس کا مشاہدہ کر لیں کہ اللہ کتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے اور اس نے کیسا عجیب و غریب نظام چلا رکھا ہے اس دنیا کے اندر، کس طرح ہوائیں چلتی ہیں اور وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر بارش برسا کر اس دنیا میں زندگی کے بقا کا سبب بنتی ہیں بھائی۔ تو اس لیے یہاں پر فعل مضارع کو استعمال کیا گیا کہ سننے والے اس انوکھی چیز کو، اس انوکھی صورت کو خود اپنے ذہنوں میں حاضر کر کے اس کا مشاہدہ کر لیں، کیونکہ فعل مضارع کے اندر حال والا معنی ہوتا ہے اور وہ حال میں جو چیز ہوتی ہے وہ انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی فعل مضارع لا کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سننے والے اس کو اپنے سامنے محسوس اور اپنے سامنے مشاہد محسوس کریں بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔